الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزا الله الإخوان الذين هم باللغة العربية لكن اليوم باللغة الوردية الهندية إن شاء الله ولكن مع ذلك لا يشقى جليسهم إذا جلس واحد لا يشقى إن شاء الله اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں بلوغ المرام کتاب کی اور بلوغ المرام کتاب کی شرح شروع کی گئی تھی اور اب یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگ حاضر رہیں تشجیع انشاءاللہ نعم لا لا اس طرح الذي يريد ان يجلس فليجلس ما في شيء ان شاء الله لا يشقى جليسهم تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مستقل جاری رہے انشاءاللہ آپ لوگ اگر اور ہمت کریں تو انشاءاللہ اور دو ایک دن بڑھا دیا جائے کوئی مشکل نہیں ہے اس سے پہلے جو احادیث شروع کی گئی تھی وہ پانی کے احکام کے متعلق تھی جس میں سب سے پہلے حدیث تھی سمندر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل ميتته سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردہ حلال ہے دوسری حدیث تھی کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے ان الماء طهور لا ينجسه شيء اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ پانی جب تک اگر پانی زیادہ ہے اور اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی بو نجاست سے بدل نہ جائے اس وقت اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا صرف تھوڑے پانی کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا پھر اس کے بعد اور تیسری حدیث تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر پانی دو بڑے مشکیزے کے برابر ہو تو نجاست اس میں اثر نہیں ڈال سکتی ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث مختصر پانی کے احکام کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر علماء نے جو بات کہی ہے وہ تھوڑے پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی ہو اس میں تھوڑی نجاست پڑ جائے تو اس کو ناپاک کہا جائے گا لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ پانی پاک کہا جائے گا اس کو آپ پی سکتے ہیں اس سے وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں یہ تھی پانی کے بارے میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری کوئی شخص پانی میں جو پانی بہ نہ رہا ہو اس میں کوئی شخص پیشاب نہ کرے رہی بات یہ کہ کیا ایک آدمی کے پیشاب کرنے سے کیا وہ پانی اگر بہ نہیں رہا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے نہیں لیکن چونکہ اسلام کا ایک عام قاعدہ ہے نظافت کا تو اگر ایک آدمی آج کر رہا ہے دوسرا آدمی کل کرے گا اس کے ساتھ 10 آدمی کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پانی چونکہ بہ نہیں رہا ہے تو اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ یا اس کی مہک اس کی بو بدل جائے گی اس وجہ سے ایک عام حکم ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو بڑی تاکید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یبولن اس کے بعد ایک حدیث یہ بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے عورت نے اگر غسل کیا ہے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اسی طرح اگر عورت نے غسل کیا ہے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے لیکن اگر دونوں اکٹھا پانی لے کر کے وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں وليغترفا جميعا خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ وغیرہ کے ساتھ جمع کے بعد یعنی واجب غسل کے بعد اکٹھا غسل کرتے تھے، لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ منع کرنا یہ بچنے کے لیے صرف ہے، یعنی نظافت کے معنی میں ہے، حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور آپ نے غسل کرنا چاہا، پانی رکھا ہوا تھا گھر میں، حضرت بعض ازواج کے گھر میں گئے تو انہوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس پانی سے جنابت کا غسل کیا ہے، یہ جنابت کا بچا ہوا پانی ہے، جنابت سے غسل کیے ہوئے کا بچا ہوا پانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو جنبی نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے جو حکم یا جو منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً بچو، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس کا غسل یا اس کا وضو صحیح ہے. اسی طرح اس سے پہلے کی حدیث گزری تھی، یہ مختصر ہم یاد دلا رہے ہیں آپ کو، اس سے پہلے جو حدیث گزری تھی اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا بعض صحابہ نے کہ بلی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور وہ تمہارے ایک خادم کی طرح ہے، جس طرح خادم گھر میں ہو تمہارا کھانا کھا لے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا، یا تمہارا پانی پی لے تو بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس طرح بلی ہے. بلی اگر کھانا کھا لے تو کھانا ناپاک نہیں ہے، آپ اسی جگہ سے کھا سکتے ہیں جس جگہ سے بلی نے کھانا کھایا، اگر آپ کی طبیعت ایبا نہ کرے، اگر طبیعت میں کوئی چھو کی بات نہ آئے تو آپ اسی جگہ سے کھانا کھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتنی مقدس ہستیاں تھیں، لیکن ان کے گھر میں بلی گھسی اور کوئی کھانا رکھا ہوا تھا اس میں سے اس نے کھا لیا. وہ بیان کرنے والی عورت بیان کرتی ہیں، صحابیہ تھی، کہ حضرت عائشہ نے پھر اسی جگہ سے کھانا شروع کیا جہاں سے بلی نے کھانا کھایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے مستغنی تھی کہ اس کو اوپر سے نکال کر کے اور پھر صاف کر کے کھائیں، لیکن ایک تشریح جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ازواج مطہرات کی ذمہ بھی تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یا آپ کے صادر کردہ احکام کو پورے طور پر لوگوں کے سامنے لوگوں کو پہنچا دیں. دوسری اس کے بعد کی حدیث تھی کہ ایک عرابی آئے، بعدیہ کے رہنے والے، جن کو کہتے ہیں ایک بدو، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے ان کی آپ کوئی بے حرمتی کا کوئی لفظ ان کے اندر ہمیں بولنے کا حق نہیں ان کے بارے میں، یا ان کی بے عزتی کا کوئی ایسا سوال ہو، ایسا کوئی موقف ہمارا نہیں ہونا چاہیے صحابی کے بارے میں، اگرچہ ان کا ظاہری کام ناپسندیدہ ہو، لیکن چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف تھے، اس وجہ سے ان کا احترام ان کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے. وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک کنارے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. باہر کے رہنے والے تھے، ان کو دینی احکام کا علم نہیں تھا، لوگ جاہلیت کا زمانہ گزار رہے تھے. تو لوگوں نے ان کو زوردار الفاظ میں ڈانٹا اور روکنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو روکو نہیں، چھوڑ دو، وہ اپنی ضرورت پیشاب کی پوری کر لیں. جب انہوں نے اپنی پیشاب کی ضرورت پوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہی لطف اور بڑی ہی نرمی سے آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں مسجد کی بے حرمتی ہو، اور مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں. پھر آپ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ایک بڑا مشکیزہ لے کے آؤ پانی کا بھرا ہوا، اور پھر اس پر ڈال دو. تو اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر نجاست کسی نرم زمین میں ہے اور اس پر آپ نے زیادہ پانی ڈال دیا اس طرح کا کہ وہ نجاست اس پانی میں گھل مل کر کے غائب ہو گئی تو اس زمین کو یا اس جگہ کو پاک کہا جائے گا، کیونکہ وہ زمین اس کو پی لے گی پانی کو، نجاست کے ساتھ وہ اسی میں گویا مل کر کے سب پانی ہی پانی ہو گیا، نجاست غائب ہو گئی، اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ زمین سخت ہے اور پانی اور نجاست لے کر کے اس میں یعنی زمین پہ پانی ٹھہر جاتا ہے نجاست کے ساتھ، تو وہ پانی ناپاک کہا جائے گا، اس کو نکالنا کسی طرح کھینچنا یہ ضروری ہوگا. اس کے بعد حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے لیے دو مردے اور دو خون حرام ہیں. آیت شریفہ ہے، حافظ لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت شریفہ ہے. تمہارے اوپر اے امت محمد مردہ جانور اور خون حرام ہے، یعنی اس کا کھانا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی قسم کا مردہ یا کسی قسم کا خون اس کا کھانا حرام ہوا. لیکن ایک اصولی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے بھیجا اور آپ کے ذمے یہ کیا کہ آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں، ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کی تفسیر فرمائی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے پیارے رسول ہم نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل قرآن کریم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردہ اور سور کا گوشت اور خون حرام ہے، تو پھر کس ہر قسم کا مردہ یا ہر قسم کا خون اس میں آ گیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعض چیزوں کو خاص کر دیا تو گویا سنت کے ذریعے سے آیت کریمہ کی تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی پیارے رسول نے اس چیز کو خاص کر دیا، قرآن کے عام حکم سے یہ چیز خاص ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں. مردے دو مردے کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی. یہ مردہ ہوتے ہوئے بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. ذبح کرنا بدعت ہے سمجھ لیجئے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مچھلی کھائی جاتی تھی، ٹڈی کھائی جاتی تھی، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اس وجہ سے یہ چیز گویا عام حکم سے اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا. دو خون جو حلال ہیں وہ جگر اور فلتحال والکبد، جگر اور تلی، ہر جانور کا جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں اس کا جگر اور تلی بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ حدیث تھی. اس کے بعد حدیث جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے کھانے میں اگر مکھی پڑ جائے یا پینے میں مکھی پڑ جائے تو اس کو اس میں ڈبو دو، اگر پینے کی چیز ہے تو اس میں اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال دو، اگر چاہو تو اس کو کھا لو. کیونکہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. آج سے 1400-1500 سال پہلے بداوت کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں علم اتنے آگے نہیں نکلا تھا. آج کل تو بہت سی چیزوں کی تحلیل اور اس کا اختبار ہوتا ہے اور اس کی جانچ کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا شکر ہے، اتنا نمک ہے، اتنا پانی ہے، اتنا اور کچھ ہے، لیکن اور اس میں زہر کا اتنا مادہ ہے، نکوٹین اتنا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اس زمانے میں یہ چیز کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور ہمیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی بات جو ہے وہ وحی ہے. جس طرح جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ان کان ینزل جبریل بالسنت کما ینزل بالقرآن، جبریل جو ہے جس طرح قرآن لے کر کے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت بھی لے کر کے آتے تھے، تو وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے، ڈبو دینے سے وہ زہر اس کا جاتا رہے گا۔ یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوا علاج۔ اس کے بعد دوسرا حکم جو اس سے ملا وہ یہ کہ مکھی کے گر جانے سے پانی ہو یا کھانا ہو وہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث تھی، یہ نئی حدیث آ رہی ہے، شاید اس کو بھی پڑھا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زندہ جانور سے اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر کھانے کو منع کیا ہے، یعنی یہ کہ اونٹ ہے، اونٹ کا کوہان کوئی شخص چاہے کہ ہم کاٹ کر کے اونٹ کا کوہان کھا لیں اور اونٹ ذبح نہ ہو، پھر وہ چلتا پھرتا رہے، چرتا کھاتا رہے، شفا یاب ہو جائے، پھر اس کو اللہ کی قدرت سے کوہان آ جائے آپ کاٹ لیں، یہ غلط ہے، ایسا جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے جانور ہوتے ہیں جن کے دم میں چربی ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹ لیا کرتے تھے، تو نبی کریم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جانور کے لیے دنیا کا یا آخرت دنیا اور دنیا کے کسی کونے کا کوئی بھی آدمی ہو آپ کی رحمت اس کو پہنچنی ہے، اسی طرح کوئی بھی جانور ہو آپ نے ان کے بارے میں رحمت کا حکم دیا ہے، رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اس فعل سے جانور کو تکلیف ہو سکتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانور سے کوئی ٹکڑا کاٹ کے کھاتا ہے تو گویا وہ ایک مردہ کھا رہا ہے، ما قطع من البہیمتی وہی حیت فہو میت۔ اس کے بعد باب الانیہ، یہاں سے نیا درس شروع ہو رہا ہے، باب الانیہ، پانی کے بعد برتنوں کے حکم کے بارے میں، برتنوں کا کیا احکام، کیا احکام ہے، تو سب سے برتن اس میں کھانے کا برتن ہو، پکانے کا برتن ہو، پانی پینے کا برتن ہو، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں برت رہے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا فی آنیت الذہب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافہما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ سونے اور چاندی کے کھانوں میں، برتنوں میں نہ کھانا کھاؤ اور نہ اس میں پانی پیو۔ کیوں؟ حکمت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز پر مجبور کر دیا ہے جس سے وہ آپس کی ضرورتیں پوری کریں۔ شروع ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ طریقہ، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے، کہا ہے کہ سونا اور چاندی ایسی چیز ہے کہ بھوک اور پیاس کو وہ مٹا نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مجبور کر دیا لوگوں کو کہ اس کو ایک رمز اور اشارہ بنا لیں لوگ چیزوں کے خرید اور فروخت کرنے کا۔ یہ عہد آدم سے لے کر کے اس زمانے تک یہ چیز رہی ہے، کسی کے پاس سونا رہتا تھا وہ دے کر کے چاول خرید رہا ہے، گیہوں خرید رہا ہے، کھجور خرید رہا ہے اور دوسری چیزیں ضرورت کی خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس لاکھوں لاکھ اشرفیاں ہوں، کھانے کی کوئی چیز نہ ہو تو بھوکا مر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایسی جگہ پر یہ چیزیں ہیں جس سے اس کو خریدا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے لوگ اسی کو طلب کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر چاول ہے اور آپ کے پاس گیہوں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ چاول اور گیہوں بدل لیں، اور ہو سکتا ہے وہ نہ بدلے، آدمی کہے نہیں ہمیں پیسہ چاہیے۔ تو چاندی اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کو سکہ بنا کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے پوری کریں۔ اب اگر آپ اس سے کرسی بنانے لگیں، چارپائی بنانے لگیں، قلم بنانے لگیں، چھری بنانے لگیں اور پلیٹ بنانے لگیں، چینی بنانے لگیں، جتنی بڑی بڑی چھوٹی بڑی چیزیں بنانے لگیں، تو وہ عام لوگوں کے دستیابی سے وہ غائب ہو جائے گا، لوگ اس کو پائیں گے نہیں، تو کس چیز سے آپس میں معاملہ کریں گے؟ جو بھی حکمت ہو، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حکمت بیان فرمائی ہے، یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی حکمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آپ نے کہا ہے کہ سونے کے برتن یا چاندی کے برتن میں نہ کھانا کھاؤ نہ پیو، ولا تاكلوا في صحافهما، اس کی بڑے بڑی پلیٹوں میں بھی نہ کھاؤ. فانها، آپ نے جو علت بیان فرمائی ہے، ایک چیز کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی سبب، بڑا سبب، بڑی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ یہ اور سونے اور چاندی کے برتن لہم فی الدنیا، کافروں کے لیے ہیں دنیا میں، ولکم فی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں اس کو خاص کر رکھا ہے. تو آخرت کی چیز جو تمہارے لیے خاص ہے دنیا میں مت ڈھونڈو. ایک عام قاعدہ علماء نے بیان فرمایا ہے، من تعجل بشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه. یہ عام قاعدہ شریعت کا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے لینا چاہے گا تو اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. یہ بہت سے قواعد اس پر فٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہاں سے یہ قاعدہ بھی، اس قاعدے کی دلیل یہ لی جاتی ہے، اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں دنیا میں مت کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا میں نہیں آخرت میں ہے، اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو یہ یقین سمجھے کہ قیامت کے دن اس سے وہ محروم ہو جائے گا، عذاب اس پر، اس کے بدلے اس پر عذاب ہوگا. اس وجہ سے لہم فی الدنیا، دنیا میں کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں مہیا کی ہیں. اگر دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہوتی، قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کی برابر ہوتی، لو کانت الدنیا تجر عند اللہ جناح بعوضا لما سقا منها کافر شربتا، اگر ایک مکھی کے پر کے برابر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. جتنا بھی ہو سکے کافر کھا پی لے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جاؤ تم نے تو اپنے مزے کی چیز یا اپنے لطف کی چیز تم نے دنیا ہی میں لے لی، اب تمہارے لیے آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس میں کفار کی مشابہت ہوتی ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، یہ کفار کا شیوا ہے. کفار کی عادت اے مسلمانوں تم لوگ نہ پکڑو، کیونکہ تمہارے لیے آخرت میں خاص کیا گیا ہے، تمہارے لیے دنیا میں یہ نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے. اس اعتبار سے بھی کھانے اور پینے کا، سونے کے برتن میں کھانا اور پینا حرام ہے. اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کھانا پینا حرام ہے، لیکن اس کو برتن کی شکل میں آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اس میں برتن کی شکل میں اس کو حفاظت سے رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں آتی. یعنی اگر کسی شخص نے کہیں برتن اس کو ملا اس صورت میں کہ وہ برتن ہے، پلیٹ کی شکل کا ہے سونا، اس کو خریدنا چاہے تو خرید کر کے سونا بنا کر کے اس کو رکھ سکتا ہے، برتن بنا کر کے اس کو نہ رکھے، وقت ضرورت اس کو بیچ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، جو کچھ کرے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ اگر بچ جائے تو اس کے بچے اس کو استعمال کریں گے، تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کو توڑ ڈالا جائے یا اپنی زندگی ہی میں اس کو توڑ کر کے سونے کی شکل بنا دے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے، سونا جس شکل میں بھی ہو، سونا زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس کی قیمت ہے، اس کو توڑ مروڑ دیں آپ تب بھی اس کی قیمت باقی رہے گی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو آپ کی محنت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کا برتن محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس شکل میں محفوظ رکھ سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف کھانے اور پینے کے برتن سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چارپائی ہی سونے کا بنا لے تو وہ حرام نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے اور پینے کو منع کیا ہے. لیکن یہ بات عقل یا دین کے عام اصول کو راست نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ جب چھوٹی چیز سے منع کیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑی چیز سونے کی منع ہوگی مرد کے استعمال کے لیے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا ہے، جوانی میں تو ہو سکتا ہے وہ سہار لے جائیں، جوانی میں باپ کو بھی طاقت ہوتی ہے، بیٹا بھی اسے ڈر سکتا ہے اگر تو، لیکن بڑھاپے میں واقعی آدمی اپنے بچوں یا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں مجبور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ وہی بچہ جو پہلے جھک کر کے سلام کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں جب دیکھے کہ یہ ہم سے زیادہ خدمت دے رہے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا اس میں سے ایک کوئی بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی نہ کہو. اگر کوئی بات ہے تو آپ تو ایسے کرنے لگے ہیں، آپ ہر چیز میں پریشان کر، یہ اور اتنا کہنا بھی جائز نہیں. جب اتنا کہنا جائز نہیں ہے تو کیا مارنا ان کو جائز ہوگا یا ان کو بھوکا رکھنا جائز ہوگا؟ یعنی معمولی کلمہ، برا کلمہ یا کوئی ایسا کلمہ کہنا ان کے حق میں جائز نہیں جس سے ان کو برا لگے، تو پھر کیا اس سے بڑی چیز ان کے حق میں جس سے ان کو تکلیف پہنچے پیش کرنا، یا کوئی ایسا ایسی بڑی بات کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی پر قیاس کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کھانے، سونے کے برتن میں کھانے اور پینے کو منع کیا جو معمولی چیز ہے، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی کرسی بنا رہا ہے یا چارپائی بنا رہا ہے، بدرجہ اولا منع ہوگا. صحیح مسئلہ یہ ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، صرف چونکہ پیارے رسول نے صرف کھانے اور پینے سے منع کیا اور اس کی چارپائی بنانے سے منع نہیں کیا، اس کا دروازہ، اس کے نل بنانے سے نہیں منع کیا، تو یہ حرام نہیں ہوگا. یہ کہنا غلط ہوا، کیونکہ شریعت میں ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل اولا. جب چھوٹی چیز سے منع کیا تو بڑی چیز بدرجہ اولا اور سب سے پہلے وہ منع ہوگی. دوسری حدیث ہے اس سے بڑھ کر کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں ترہیب اور تخویف فرمائی ہے اس شخص کو جو سونے کے برتن یا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. دیکھیے، جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، پینا اور کھانا، چاندی اور سونا سب کا حکم ایک ہے. پینے کا حکم جب بیان کیا گیا تو وہی عذاب یا وہی بات، وہی حکم کھانے کے بارے میں بھی آئی، الذی یشرب فی اناء الفضۃ، جو شخص چاندی کے برتن میں، چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے، جب اس کے برتن میں پینے سے اتنا بڑا عذاب ہوگا، تو سونا جو ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہی بات آئی کہ بدرجہ اولا یہ چیز منع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے کے برتن میں پانی پیتا ہے تو وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھونٹ رہا ہے. دیکھیے، یوجر جیرو، جرجرا کہتے ہیں جس طرح ایک پیاسا اونٹ پانی پی رہا ہو اور پانی پینے کے درمیان جانور کے حلق سے ایک خاص آواز آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے کو، اس کی یعنی شکل کو آپ کے سامنے برے انداز میں پیش کرنے کی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، گویا وہ جانور کی طرح پانی، جانور کی طرح جہنم کی آگ پی رہا ہے. دیکھیے کتنی بڑی وعید اور کتنے بڑے عذاب کی بات ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا دے اور لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنائے، لیکن اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کے آداب کو بہرحال اس کو محفوظ ملحوظ رکھنا ہے. اگر وہ دولت کے نشے میں آ کر کے اللہ کے احکام کی، اللہ کے احکام سے عدول یا اس سے سرگردانی کر رہا ہے، تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت چھن میں چھن جائے، یعنی مختصر اوقات میں اللہ تعالیٰ چھین لینے پر قادر ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اس ایسے مسائل میں رخصت، جس میں کہ بہت بڑے وعید اور بہت بڑے عذاب کی خبر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس بارے میں اختلاف کے مسائل کو لے کر کے اور رخصت استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ بعد لوگوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں, آدمی کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات, یعنی حلال جو ہے بہت سی چیزیں حلال جس کے بارے میں خاص واضح حکم آیا ہے اس کے بارے میں شبہ نہیں کہ حلال ہے, اسی طرح حرام چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حرمت کا خاص حکم آیا ہے اس کے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ یہاں صاف آپ نے حرمت کا لفظ استعمال کیا, اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے کسی کے قول یا کسی کے اختلاف سے. یہ چیز جو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال یا حرام کہی ہے وہ بدل نہیں سکتی, لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو جس میں شبہ بھی ہو, ہو سکتا ہے یہ بھی حکم ہو یہ بھی حکم ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان ایک مشتبہ چیز ہے, وبینہما امور مشتبہات, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شبہ حلال ہونے کا ہے اور شبہ حرام ہونے کا بھی ہے, تو اس میں ایک مسلم کا ایک مسلمان کا رویہ اس کا موقف کیا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه, شبہ کی چیزوں سے جو شخص بچتا ہے تو گویا وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو وہ بچا لے رہا ہے, لیکن اگر شبہ کی چیز میں آپ بڑھ گئے تو ہو سکتا ہے وہ حرام ہو, تو گویا حرام آپ نے فمن ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص شبہات میں پڑ جائے گا شبہ کی چیز میں تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. جیسا کہ مثال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں یہ بات بھی آئے کہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے, ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ کی مبارک سنت رکھیے, دوسری طرف آپ کے کسی امتی کا کتنا بھی بڑا ہو کوئی قول رکھیے, تو کیا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ ترجیح دیں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے. پیارے رسول کے صاف الفاظ میں جب سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھانے اور پینے کو حرام کیا ہے تو اس کو بہرحال آپ کو حرام کہنا ہے. دوسری حدیث ہے برتنوں کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرماتے ہیں, اذا دبغ الاحاب فقد طهر, احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو جس کو دباغت یا جس کو سیزا نہ گیا ہو, اس کو صاف سیزا نہ کہتے ہیں, جس کو دباغت نہ دیا جائے یعنی اس کو صاف نہ کیا جائے. صاف کرنے کے بہت سے طریقے, اس کے بال اور اس کی رطوبات کو صاف کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, بعض درختوں کے چھلکوں یا بعض درختوں کے پتوں سے یا نمک اور مٹی کے ذریعے سے بھی اس کو صاف کیا جاتا ہے, اور آج کل طریقہ کیمیکل انداز میں بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ہفتوں میں صاف ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں صاف ہو جاتا ہے, جیسا کہ مدراس وغیرہ کے علاقے میں جہاں کی چمڑوں کا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے, جو چیز ہفتوں میں ہوتی تھی وہ گھنٹوں میں ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک وہ دباغت دے کر کے پاک صاف نہ کیا جائے تو پاک نہیں ہوگا, لیکن دباغت کے بعد ناپاک چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جیسا کہ عام علماء کے قول میں کہ وہ سور کا چمڑا نہ ہو یا کتے کا چمڑا نہ ہو, بعض لوگوں نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے, لیکن چونکہ سور اور کتے کے بارے میں اس کی نجاست کو علماء نے مغلظہ کہا, اس وجہ سے اس کا چمڑا سور کا چمڑا یا کتے کا چمڑا دباغت بھی آپ دے دیں تو وہ پاک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی بھی چمڑا ہو, دوسرے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما یہاب, ایما یہ عموم کا لفظ ہے, یعنی کوئی بھی چمڑا ہو چاہے وہ اس جانور کا ہو جس کا گوشت کھایا جا رہا ہو یا وہ جانور جس کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہ ہو, اس کا چمڑا بھی اگر آپ دباغت کر دیں تو پاک ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بیٹھنا, اس کا مسلح بنانا یعنی جب نماز کے لیے پاک ہو گیا تو ہر چیز کے لیے پاک ہوا, اس کا لباس بنانا اس کو آپ پہن سکتے ہیں, جوتے بنانا, سانپ کا ہی چمڑا ہو اس کو آپ جوتے بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں, دباغت دینے کے بعد جوتے وغیرہ جیسا کہ سوڈان وغیرہ میں عام طور پر دیکھیے چمڑا سانپ کے چمڑوں کے بھی جوتے پہنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغت دینے کے بعد کوئی بھی چمڑا ہو، چاہے وہ اس جانور کا ہو جس کا کھانا جائز ہے یا اس جانور کا ہو جس کا کھانا جائز ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے یا بجو ہے، ذبو جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی جانور ہو جس کا کھانا جائز نہ ہو. بجو کے بارے میں تو اختلاف ہے کھانے اور نہ کھانے کے بارے، لیکن صحیح ہے کہ کھانا جائز. لیکن اس کے علاوہ لومڑی ہے، گیدڑ ہے، کوئی بھی جانور ایسا ہے جس کا کھانا جائز نہیں، اس کا چمڑا اگر آپ دباغت دے رہے ہیں، جو دباغت کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے سے اس کو پاک صاف کر کے سکھا دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب وہ پاک ہو گیا سوکھی چیزوں کے استعمال کے لیے، تو اس میں آپ پانی بھی رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، اشارہ کر دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، وہ پاک ہوگا صرف سوکھے استعمالات کے لیے، یعنی آپ اس کا کپڑا بنا سکتے ہیں، جیکٹ بنا سکتے ہیں، یا آپ اس کا فرش بنا سکتے ہیں، یا گھوڑے کا زین بنا سکتے ہیں، یا جوتا بنا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یا جھولے سنتے وغیرہ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی مشروب رکھا جائے تو اس کے لیے وہ پاک نہیں ہوگا. یہ تفریق حدیث شریف میں بالکل نہیں آئی ہے، اور عام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفریق صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، جیسا کہ حدیث قریب میں آئے گی، کہ مشرک لوگوں کے مشکیزے سے آپ نے وضو کیا، اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا. اسی طرح وہی مشکیزہ جب کوئی ملک فتح ہوتا تھا تو وہ مسلمان اس پر قبضہ کر کے اس کو استعمال کرتے تھے، مال غنیمت میں پا کر کے اس کو استعمال کرتے تھے. یہ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ بہرحال وہ حرام ہے، وہ ذبیحہ صحیح نہیں ہے. صرف اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ان کا ذبیحہ، یا یہ کہ وہ مردہ بھی کھاتے تھے اور مردہ جانور کا چمڑا بھی لے کر کے استعمال کرتے تھے، کوئی فرق ڈھونڈا نہیں انہوں نے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں کوئی یہ فرق نہیں آیا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ صرف وہ سوکھے استعمال کے لیے پاک ہوگا، اور پانی یا کوئی ایسی سائل چیز آپ اس میں نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ کہنا غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جب وہ سوکھے استعمال کے لیے پاک ہو گیا تو آپ اس میں پانی یا کوئی بھی تر چیز رکھ سکتے ہیں، گھی رکھیں، تیل رکھیں، پانی رکھیں، شربت رکھیں، کچھ بھی رکھیں. اذا دبغ الاحاب فقد طهر، دوسرے الفاظ میں آپ نے ایما احاب دبغ فقد طهر، یہاں اگر بعض اخوان ایسے ہیں جو مطلب ہے کہ زیادہ توسو چاہتے ہیں، تو ایک حدیث آتی ہے، شاید ان کے ذہن میں شبہ آئے، نبی ایک روایت آئی ہے جو عبداللہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے، تھوڑی مدت پہلے، ہمارے پاس آپ کا ایک خط آیا جس میں یہ تھا کہ لا تنتفعوا بإحاب ولا عصب، کسی چمڑے سے تم فائدہ، کسی کچے چمڑے سے تم فائدہ نہ ہوگا. احاب کا لفظی ترجمہ جو ہوگا، دباغت سے پہلے کچا چمڑا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ پہلے یہ خط یمن میں بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تنتفعوا بإحاب ولا عصب بشيء، کہ کسی کچے چمڑے سے یا پٹھے سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث آخری زمانے میں پیارے رسول نے، یہ آرڈر آپ نے پیارے زمانے میں، آخری زمانے میں فرمایا، آپ اپنے وصال سے تھوڑی مدت سے پہلے، تو گویا یہ حکم آخری حکم ہوا. اور جس حدیث میں آیا ہے کہ چمڑا پاک کرنے سے، سکھانے سے، صاف کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، وہ حدیث منسوخ ہوئی، یہ کہتے ہیں لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پیارے رسول کے الفاظ مبارک کو اگر دیکھا جائے تو دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں نظر آتا، کیونکہ اس حدیث، پہلی حدیث میں پیارے رسول نے کیا فرمایا، اذا دبغ الاحاب، کچا چمڑا جب دباغت دے دیا جائے، سکھا دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباغت کے بعد تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور خط کے الفاظ کیا ہیں کہ کچے چمڑے سے تم فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی ہمارا دوسرا حکم اس کے ساتھ ملا لو. کیا ہوا دوسرا حکم؟ کہ اس کو دباغت دے کر کے تم استعمال کرو. دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں. اسی طرح دوسری روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دباغ جلود المیتۃ طہورہا، طہورہا طہور اور طہور میں فرق ہے. طہور کہتے ہیں پاک چیز کو اور طہور کہتے ہیں پاک کرنے کو. یہ عربی کا لفظ فرق ہے دونوں میں. پاک اور تو کے ذمے کے ساتھ اس پر آپ پیش رکھ دیں تو وہ پاک کرنے کے معنی میں ہے یا پاکی کے معنی میں. اور اس پر آپ اگر زبر رکھ دیتے ہیں فتح جس کو کہتے ہیں طہور تو گویا وہ پاک چیز ہو گئی, صفت کا صیغہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کے چمڑے کو دباغت دے دینا یہ اس کا پاک کرنا ہے, یعنی یہ کہ مردے کا چمڑا نجس اور ناپاک ہے. اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ اس کو دباغت دے دیں. دباغت کا جو بھی طریقہ جس زمانے میں بھی استعمال ہو, آج کل کیمیکل طریقہ, پرانے زمانے میں بحری کے پتے یا شس ایک لفظ آتا ہے عربی میں, وہ کوئی خاص درخت تھا اس کے پتے اور چھلکے سے ڈال کر کے اس کو بھگا کر کے کرتے تھے. اس وقت قریب کے زمانے میں ہندوستان میں بھی بہت سے ایسی چیزیں ڈال کر کے چھلکے وغیرہ اس کو پاک کرتے تھے, اس کے چمڑے, اس کے بال اور اس کی چربی یا اس کے چمڑے کے اندر جو گوشت وغیرہ جو بھی تر چیز ہو اس کو نکال دیتے تھے, پھر سکھا دیتے تھے. تو اگرچہ وہ مردہ ہے اور مردہ کا گوشت حرام ہے اور اس کا چمڑا ناپاک ہے, تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو دباغت دے دو. دباغ جلود المیت تو ہو رہا, یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح یہ کوئی کہے کہ ہم مردے کا چمڑا کسی حالت میں استعمال نہیں کریں گے, احتیاط اسی میں نہ استعمال کریں, نہیں. اگر احتیاط کی بات ہوتی تو پیارے رسول کے زمانے میں احتیاط کی کوئی شکل ہمیں ملتی. اس کے برعکس ہمیں حکم ملتا ہے چونکہ مسلمان کا اقتصاد بھی اور ان کی عام معیشت کے بارے میں پیارے رسول کو فکر تھی. اس وجہ سے ایک حلال چیز کو ضائع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال, بیکار کی باتوں سے پیارے رسول نے منع کیا ہے. وإضاعت المال, مال کو ضائع کرنے سے منع کیا. ضائع کرنے کا طریقہ یہ کہ بغیر ضرورت کی چیزیں آپ خرید کر کے ڈال دیں سڑ جائے, یا بغیر ضرورت کے کپڑے خریدیں, یا یہ کہ ضرورت اگر متوسط درجے کی آپ ہیں متوسط کپڑا پہن سکتے ہیں تو آپ اونچے سے اونچا لیں, یہ بھی اضاعت یعنی اسراف کے معنی میں بھی اضاعت المال آتا ہے. تو اسی معنی میں یہ حدیث آتی ہے حضرت میمونہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کی خالہ تھی. وہ کہتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات یجرونہ, پیارے رسول کا گزر ایک ایسی بکری کے پاس سے ہوا کہ لوگ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے. لوگ کسی بکری کو کھینچ رہے تھے, مردہ بکری کو کھینچ رہے تھے, تو اور پیارے رسول نے اس کو کھینچتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا لو اخذ تم یہاں با, یہاں آپ نے تمنا, لو عربی میں اگر دیکھا جائے تو یہ تمنا کے معنی میں ہے, یعنی ہماری خواہش یہ ہے کہ تم اس کے چمڑے کو نکال لو, کیوں ایسے پھینکے جا رہے ہو. فقالوا انها میتا, لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے, بکری مردہ ہے اور مردہ حرام ہے, اس کا چمڑا ہم کیسے استعمال کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض, اس کو پانی اور قرض کا پتا پاک کر دے گا. قرض کوئی درخت تھا جس کو آپ شاید بحری کا درخت کہیں یا کوئی اور کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کے پتے سے لوگ دباغت دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بحری کا پتا یا قرض کا پتا پاک کر دے گا. کیا معنی ہوئے؟ اگرچہ وہ ناپاک ہے, مردہ جانور ہے, اس کا گوشت بھی حرام, گوشت کا استعمال تو جائز نہیں, لیکن چمڑا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دباغت دے دیں. اور یہ نہ سوچیں کہ زہد اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ اس سے ہم بالکل ہی بری ہو جائیں یا اس کو ہم پھینک دیں یا دفن کر دیں, اس طرح نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ اس قسم کی چیز ضائع نہ کی جائے. لو تمنے کا لفظ ہے یہ عربی میں یہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوئی اخذ تم یہاں بات, تم اس کا چمڑا نکال لو, اگر جو مردہ ہے تو اس کو پاک کرنے کے طریقے سے پاک کر لو. پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دے دو. لو اخذ تم یہاں بہا, قالوا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے اور مردہ ناپاک اور نجس ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم دباغت دے کر کے پاک کر لو. اسی طرح دوسرے قسم کے برتن، اگر آدمی کو اپنا برتن میسر نہیں، کہیں سفر کر رہا ہے اس کے پاس برتن نہیں، کسی کافر کے برتن کو استعمال کرنے کی اس کو ضرورت پڑی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی، یہ شکار وغیرہ بھی کرتے تھے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، پوری روایت اس طرح کی بھی ہے، یہ جو یہاں ٹکڑا ذکر کیا گیا ایک دوسرا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ آدمی شکاری بھی تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے رسول کے اصحاب حج میں نکلے تو انہوں نے، وہ احرام میں نہیں تھے، کسی دوسری ضرورت میں تھے، انہوں نے لوگوں کے لیے شکار کیا، کہنے کا مطلب وہ شکاری آدمی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انا بارض قوم اہل کتاب، ہم یہود و نصارہ کی زمینوں میں رہتے ہیں، ایک گویا وہ اسلام لے آئے تھے لیکن شاید وہ زمانہ رہا ہو جبکہ ہجرت فرض نہ ہو رہی ہو، اس زمانے میں، شروع کے زمانے میں کوئی بھی مسلمان کہیں بھی اسلام لاتا تھا تو اس وقت ہجرت کر کے مدینہ آنا ان کا ضروری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ میں یہ چیز آئی ہے، لیکن بعد کے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کی عام طاقت زیادہ ہو گئی، اور اگر کوئی مسلمان کہیں کافروں کے زمانے میں کفار کے درمیان بھی رہا ہے تو مسلمانوں کو مدینے کے مسلمانوں سے طاقت ملتی تھی، اس وجہ سے پیارے رسول نے اس زمانے میں ان کو ہجرت، ان کے اوپر ہجرت واجب نہیں کی، پہلے زمانے میں ہجرت واجب تھی، بعد میں منسوخ ہوئی، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 9 ہجری میں جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، عام الوفود یعنی جب فتح مکہ ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، دیکھو جس کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے ہم اس کے ساتھ ہو لیں گے، تو جب مکہ فتح ہو گیا، قریش جو اپنے کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے، اپنے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان سمجھتے تھے، جب وہ زیر ہو گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر طاعت ہو گئے، تو اب لوگوں نے دیکھا کہ اب کسی کی دال نہ گلے گی، کوئی بھی مخالفت اسلام کی کر نہیں سکتا، تو لوگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہر قبیلے کا آدمی اپنا سردار لے کر کے آتا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتا، اس زمانے میں پیارے رسول کہتے کہ جاؤ اپنے قوم کے پاس جاؤ اور وہاں لوگوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، بہت سے صحابی ایسے آئے انہوں نے کہا 20 دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ہم لوگ نوجوان آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کی طرف اب ہماری رغبت ہو رہی ہے، شوق ہو رہا ہے، یا ہم جوان آدمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حالت دیکھ کر کے ہم پر رحم کیا، تو آپ نے فرمایا اذهبوا الى اهلیکم، تم اپنے خاندان میں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، وعلموهم وراءکم، تمہارے پیچھے جو ہیں ان کو سکھاؤ، تو کہنے کا مطلب ہے کہ بعد میں ہجرت منسوخ، ہجرت کا وجوب یا ہجرت کو جو واجب کیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا، تو اسی معنی میں صحابی کی یہ حدیث وارد ہوئی ہے، یعنی گویا یہ آخری زمانے کی حدیث ہے، انا بارض قوم یا رسول اللہ، انا بارض قوم اہل کتاب، یہود اہل کتاب کہتے ہیں یہود اور نصارہ کو، اس کے علاوہ مجوس اور دوسرے جو بت پرست ہیں ان کو اہل کتاب نہیں کہا جاتا ہے، صرف اہل کتاب کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ یہود اور نصارہ پر ہے، انا بارض قوم اہل کتاب، ان کی زمین میں ہم بس رہے ہیں، کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا سکتے ہیں، افنا کلو فی آنیتہم، قال لا، آپ نے فرمایا لا تاکلوا فیہا الا اللہ تجدو غیرہا، یعنی جب تک دوسرا برتن پا رہے ہو اس وقت تک ان کے برتن میں نہ کھاؤ، لیکن اگر نہیں پا رہے ہو فاغسلوها، تو اس کو دھو کر کے صاف کر لو، وہ کلو فیہا، یعنی گویا ایک کافر، کوئی بھی کافر، جیسے بہت سے لوگ ہندوستان میں حلوائیوں کی مٹھائی نہیں کھاتے کیونکہ وہ کافر ہے، اور بنیاں بہرحال گندے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہرحال، لیکن یعنی اگر کوئی شخص کھانا چاہ رہا ہے تو اس حدیث سے عام حکم ہے کہ اس کے برتن میں آپ اس کے برتن کو خود استعمال کر کے دھو کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پکا کر کے کھانا آپ کو دے رہا ہے تو ایک کافر سوائے اہل کتاب یعنی یہود نصارہ کے کا پکا ہوا کھانا، اس کے علاوہ دوسرے یہود قوم کے لوگوں کے برتنوں کا پکا ہوا کھانا آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہود نصارہ کے کھانے کو آپ انہیں کے ہاتھ سے پکا ہو، انہیں کی ہانڈی میں پکا ہو، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن جب ان کا برتن آپ استعمال کریں تو اس برتن کو دھو کر کے دیں. یہ فرق ہے دونوں میں. یہودیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ایک بہت ہی مشہور قصہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد سے دعوت دی کہ آپ کے کھانے میں زہر ڈالے گی، اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ پر اثر اس کا نہیں ہوگا، یعنی آپ اس زہر سے، اور وہ سم الساعة یعنی ایک ہی سیکنڈ یا ایک ہی گھنٹے کا اس میں ایسا زہر تھا کہ ایک ہی گھنٹے تک آدمی زندہ ہو سکتا رہ سکتا ہے، یا ایک معمولی مدت میں اس کو کہا جاتا ہے. اس نے وہ زہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ملایا، آپ گئے اور آپ نے کھایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد آپ کو وحی آئی یا آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انہا ذرا لتخبرنی انہا مسمومہ، مجھے یہ دستہ بکری کا یہ دستہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں سم ہے یعنی زہر ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہودی کے پکائے ہوئے کھانے کو، یہودیہ کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے کو، یہودیہ کے برتن میں یہودی کے پکائے ہوئے کھانے کو آپ نے کھانا جائز کہا ہے اور آپ نے خود کھایا ہے، لیکن جب اس کا برتن آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس کو دھو کر کے استعمال کریں. یہ فرق ہے. اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اگر یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس میں حرام چیز کھا رہے ہیں تو وہ کھانا آپ کے لیے حرام نہیں، حلال نہیں ہے. یہ نہیں، شراب ہے، شراب ان کا پینا ہے، لیکن وہ آپ کو پلائے تو آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے لیے بھی حرام ہے، وہی کھانا آپ کے لیے حلال ہوگا. صرف فرق یہ ہوا کہ ان کا ذبح کرنا ہمارے لیے حلال ہو گیا، وہ مسلمانوں کے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال ہوا، اور وہ پکاتے ہیں تو عام طور پر مسلمانوں ہی کے طریقے سے پکاتے ہیں، اس وجہ سے ان کا پکانا بھی حلال ہو گیا. لیکن اگر یقین ہے کہ وہ سور پکائے ہے یا کوئی ایسا حرام جانور کا گوشت کھلا رہا ہے آپ کو، تو کھانا جائز نہیں کسی حالت میں. یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہم جیسا بھی ہو مردہ بھی پکا کر کے دیں تو کھانا جائز ہے، نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب دیکھا جائے دوسری دلیلوں کو تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، اسی طریقے سے اگر وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں یا پکا رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کا کھانا جائز ہوگا. اگر حرام طریقہ اس میں کوئی ہے یا کوئی حرام چیز ڈال رہے ہیں تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں. تو کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ برتن کے حکم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کافر کا، چاہے وہ یہودی اور نصرانی ہو یا کوئی اور کافر ہو مجوسی، اس کا برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اپنا برتن نہ ملے. شرط یہ ہے کہ اس برتن کو آپ دھو لیا کریں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس میں کوئی نجس یا کوئی حرام چیز ڈال کر کے پکائی ہو یا کھائی ہو یا جو کچھ ہو، اس وجہ سے احتیاطاً آپ اس کو دھو. احتیاطاً کا مطلب یہ کہ بہرحال یقینی طور پر دھونا واجب ہو گیا، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگرچہ نجاست اس میں واضح نہ ہو لیکن دھو لینا اس کا واجب ہے. یہ ہے اس برتن کا حکم. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، حضرت ابو سالمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم کبھی اپنے تیر سے بھی شکار کرتے ہیں تو کیا شکار اگر تیر سے مارا ہوا شکار مردہ ہو جائے، اس کو ہم ذبح نہ کر سکیں، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ارسلت سهمك فسم الله، یہ طریقہ آپ نے فرمایا کہ شکار کے اوپر اپنا تیر، یا سمجھ لیجیے اسی کے حکم میں بندوق کی گولی ہے، بندوق سے اگر آپ مار رہے ہیں جانور کو تو بسم اللہ کر کے اگر آپ مار رہے ہیں، خون نکل گیا اور وہ مر بھی گیا، ذبح نہ کر سکے، تو اس کا کھانا حلال ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کتے سے بھی شکار کرتے ہیں. یہ بات شریعت میں مشہور ہے کہ سکھایا ہوا کتا اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں اور کسی جانور کو پکڑنے کے لیے، وہ پکڑ کے لایا جانور، بسم اللہ کر کے اگر آپ نے چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم یہ کتے سے شکار کرتے ہیں، کبھی کبھی کتے کے منہ میں جانور مر جاتا ہے تو کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اذا ارسلت کلبک وسمیت اللہ فکل، اگر تم نے اللہ کتے کو چھوڑتے ہوئے شکار کے لیے بسم اللہ کیا ہے، چاہے وہ جانور ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔ یہ حدیث کی کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ اس میں یہ تیسرا ٹکڑا یہ بھی حدیث کا، کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی کبھی ہم اپنا ایک کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ کر کے اور دوسرا کتا بھی اس میں دوسرا شریک ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھیے احتیاط کی بات، شریعت میں احتیاط کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، تو دوسرا کتا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مت کھاؤ، اگر وہ ذبح نہ کر سکو اور مر جائے وہیں تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ تم نے تو اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کہا تھا، لیکن دوسرا کتا جو آیا تھا اس پر اس نے پتا نہیں بسم اللہ کہا یا نہیں کہا، یا کوئی آزاد کتا ہو، کسی کا کتا نہ ہو تو ہو سکتا ہے اس نے مار ڈالا ہو اس کو، تمہارے کتے نے اس کو نہ مارا، شبہ واقع ہو گیا تو شبہ کی بنا پر وہ حرام ہو گیا۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه۔ اس کے بعد کی حدیث ہے اسی برتنوں کے حکم کے بارے میں، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ مشرکہ، من مزادۃ امراۃ مشرکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک ساتھیوں نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے وضو فرمایا۔ اتنی بات معلوم ہونے کے بعد حکم واضح ہو گیا کہ کسی مشرک عورت کا، کافر عورت کا کے مشکیزے کا پانی آپ کے لیے حلال ہے، شرط ہے کہ اس میں نجاست کا کہ کوئی نشانی نہ معلوم ہو، پیشاب نہ پڑا ہو، پیمانا نہ ہو اور کوئی چیز ہو، پانی پانی ہے، ہر ایک صاف پانی استعمال کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس نے ہاتھ ڈالا ہوگا تو اس سے یہ بھی حکم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نجاست ظاہری طور پر ظاہر نہیں ہوئی تو اس عورت کے اگرچہ کافر ہے تو اس کے کا اگر کچھ پسینہ بھی اس میں مل گیا ہو تو پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح کافر کا پسینہ بھی آپ ناپاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگوں میں جاتے تھے، فتح کرتے تھے، غنیمت میں کپڑے بھی پاتے تھے، کافروں کے سلے سلائے کپڑے بغیر دھلے اس کو پہن لیا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں اپنے کے اوپر واجب سمجھا کہ اس کو دھو لیا کریں، شرط یہ ہے کہ ظاہر کوئی ناپاکی اس میں نظر نہ آتی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرک عورت کا برتن پانی کا ہو، اس کو آپ برتن کو بغیر دھوئے استعمال کر سکتے ہیں، یا اس میں موجود پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے یا وضو یا غسل کے لیے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے ہاتھ کا کچھ رطوبت، اس کا پسینہ اس میں مل گیا ہو، تو یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ یہ کافر کا پسینہ بھی ناپاک نہیں کہا جائے گا، ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس سے کپڑے میں لگ جانے سے یا پانی میں لگ جانے سے کپڑا یا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اصل میں حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، یہ حدیث یا مختصر ہے، اس لمبی حدیث کا خلاصہ اس سے بڑھ کر کے ذرا سا اس اختصار سے تھوڑا آگے یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کہیں سفر کر رہے تھے، تو صحابی کہتے ہیں، حضرت عمران ابن حسن کہتے ہیں کہ رات میں زیادہ دیر تک چلتے رہے، آخری رات میں سونے کے لیے اترے تو کہتے ہیں کہ ایسی سہانی اور پیاری نیند سب کو آئی کہ ایک تھکے ہوئے مسافر کے لیے اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے، لا شیء احلی للمسافر منہ، یہ لفظ ہے بخاری شریف کے، کہ اتنی پیاری نیند آئی کہ مسافر کے لیے اس سے اور کوئی چیز میٹھی نہیں ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں سب نیند میں ایسے نیند کی گود میں اس طرح سو گئے کہ فجر کا وقت بھی ہوا، سورج بھی نکل گیا، کوئی نہیں جاگا، یہاں تک کہ جب سورج کی سخت گرمی لوگوں کو لگی تو دو چار آدمی جاگے، چوتھے آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. وکان رجلا جلیلا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر بڑے درانی آدمی تھے، جیسا کہتے ہیں بڑے ہی سخت آدمی تھے. انہوں نے گھبرا کر کے شور کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم لوگ تو ڈر گئے، کیونکہ پیارے رسول کو جگانا ہم لوگوں نے جائز نہیں سمجھا، اور جب پیارے رسول سویا کرتے تھے تو ہم لوگ جگانا جائز نہیں سمجھتے تھے. ہو سکتا ہے اس خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل فرما رہا ہو، یہ بخاری شریف کے الفاظ میں ہے. لیکن حضرت عمر نماز گئی اور اللہ اکبر کہتے رہے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سے جاگ اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول دیکھیے نماز چلی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، لا غیرہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دوسری احادیث میں فرمایا ہے لا تفریط فی النوم انما التفریط فی القضاء، یعنی اگر آپ سو گئے اور سونے کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، آپ وقت پر نماز نہ پڑھ سکے، تو اس میں آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. لیکن جاگتے ہوئے کوئی اگر نماز کے وقت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر گناہ ہوگا. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے رفع امتی الخط و النسیان، رفع القلم عن ثلاثہ، اس تین آدمیوں سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا، یعنی گناہ نہیں لکھا جائے گا. ان الصبیہ تہ سلیم، چھوٹا بچہ کوئی گناہ کرے تو اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا. اسی طرح ان النائم حتی یستيقظ، سویا ہوا آدمی جب تک جاگ نہ جائے، تو اگر وہ کوئی غلطی اس حالت میں کر جائے، نماز چھوٹ جائے، تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قاعدے کے مطابق آپ نے فرمایا لا ضرر، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہاں سے نکل چلو، ارتحلوا من هذا المكان فانه قد جاءنا فيه شيطان، کیونکہ شیطان نے ہم سب کو یہاں سلا دیا. اس وجہ سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے نکل، نماز تو وقت سے نکل ہی گئی، اور آپ کو سب سے پہلے اپنی فائدہ یا قضا شدہ نماز پڑھنی ہے، لیکن ایسی جگہوں سے نکل کر کے تھوڑی دور آگے نکل کر کے جا کے نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے کوچ کرو، گئے تھوڑی دیر کے بعد آپ اترے تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی. اس کے بعد لوگ چلتے رہے، پھر کہیں آپ اترے تو لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول، ہم لوگ پیاسے مر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بلایا، اس کا نام حضرت عمران نے نہیں لیا، لیکن کہتے ہیں ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ کہیں سے پانی ڈھونڈ کے لاؤ، اذهب وابتغي الماء، جا کر کے پانی لے کے آؤ کہیں سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ کہیں آگے نکلے تو ایک عورت ملی، اس نے دو مشکیزے اونٹنی کے اوپر باندھ رکھے تھے اور کہیں جا رہی تھی. اس کو روکا اور کہا کہ پانی کہاں سے تمہیں ملا؟ تو کہتی ہے کہ 24 گھنٹہ پہلے جہاں ہم تھے وہاں سے پانی ملا، یعنی یہاں سے اور پانی کے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں جاؤ گے تب تمہیں پانی ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو کہتے اذهبی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو پیارے رسول کے پاس. کہتے کون پیارے رسول؟ وہی جن کو بے دین کہا جاتا ہے، یعنی وہ عام قریش کے دین سے نکل چکے ہیں، صحابی، ہاں صحابی جس کو صحابی کہا جاتا ہے، یعنی